جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے، حسب حال علم سیکھنا، یعنی حسب ضرورت جو معاملہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں یا جس کا ٹائم پیریڈ وقت ہو چکا، تو اس کے مطابق ہمیں علم سیکھنا، اس کے مطابق دینی مسئلہ معلوم کرنا، جاننا، یہ بہت ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ بس اوقات آدمی کام کاج سب کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب ایسا ہو گیا اب کیا کریں، اب ایسا ہو گیا اب کیا کریں۔ اے کاش کہ ہمارا ذہن اگر اس طرف بن جائے کہ کرنے سے پہلے ہم پوچھ لیں تاکہ اس طرح کی غلطی کی نوبت ہی نہ آئے، تو ایسے لوگ عموماً سکون میں بھی رہتے ہیں، اطمینان بھی ہوتا ہے، دینی مسئلہ معلوم بھی ہوتا ہے، تو پھر کوئی وہ بڑے معاملات بھی ان کو نہیں آتے اور پریشانیاں بھی نہیں آتی۔ جب مسئلہ بھی پتہ ہے، معاملہ بھی پتہ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی پتہ ہے، تو پھر آدمی عام طور پہ اتنی جلدی ان معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہیں، انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، انا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی صاحب ہیں، مفتی کفیل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک،
کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال،
اللہ آپ کو ہستہ مسکراتا رکھے۔ اور آج کا میں سوال یہاں سے شروع کریں گے، بس اوقات امانت میں خیانت کی مذمت بھی ہم سنتے ہیں، اور امانت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سب چیزیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب بعض اوقات معاملہ ہی ایسا ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے پاس ایک سوال آ گیا کہ کوئی دکان پر آیا، سامان رکھا، یار ایک دو منٹ دیکھیں۔ اب دکان پہ آنے والے کے لیے ہوتا ہی یہ کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، تو اب یہ سامان رکھا اور بھول گیا، اب وہ چلا گیا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو کپڑا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، چلو ٹھیک ہے آدمی کچھ خیال کرے، بعد کا سامان بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود خراب ہو جائے، اس طرح کے معاملات، تو یہ بھی امانت کے زمرے میں آئے گا، اس کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی ہوگی، اور کب تک اس کی حفاظت کریں، کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت کی حفاظت کرنا یہ تو لازم ہے، اور امانت کی جب آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ ہاں میں یہ اس کی حفاظت جو ہے وہ کروں گا، تو اب اس معاملے میں یار سامنے والا تو ایک دن کا بول کر گیا تھا یا ایک گھنٹے کا بول کر گیا تھا اور نہیں آیا، تو اب اس کے بعد آپ اس کی حفاظت سے دستبردار نہیں ہو سکتے کہ بھئی اب میری ذمہ داری نہیں ہے، میں نے تو ایک گھنٹے تک کے لیے جو ہے وہ لی تھی۔ دکان کے اوپر چھوڑ جانے والا سامان عمومی طور پر دو طرح کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ کوئی آیا خریداری کرنے اور اپنا سامان بھول گیا، آپ کی نگرانی، نگہبانی اور حفاظت میں دے کر نہیں گیا، ویسے ہی بھول گیا، تو یہ لکتا ہے، جس کو گرا پڑا ہوا سامان جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کا حکم یہی ہے کہ اس چیز کا اعلان کرے جس کو بھی وہ لکتا ملا ہے، اور چیز کے حساب سے اس وقت تک اعلان کرے کہ اب یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، اس کو ڈھونڈتا نہیں ہوگا۔ تو جب یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے نہیں ڈھونڈتا ہوگا، تو پھر اس شخص کو جسے وہ سامان ملا ہے صدقہ کرنے کی اجازت ہے، کسی مصرف خیر میں بھی، مسجد مدرسے میں بھی دے سکتا ہے، اور زکوٰۃ کا جو مستحق فرد ہے اسے بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر چھوڑ جانے والا سامان کوئی شخص اس کو بتا کر گیا کہ یار یہ دو منٹ جو ہے وہ دیکھنا اس کو، یا اس کو سنبھالیے گا میں ابھی جو ہے وہ آتا ہوں، اور سامنے والے نے انکار نہیں کیا، دکاندار نے اس کی حفاظت سے انکار نہیں کیا۔ اب یہ جو کہنے والا ہے، بسا اوقات چھوٹی دکان ہوتی ہے تو زبان سے کہہ کے کہ چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات بڑی دکان ہوتی ہے تو اشارے میں بھی کہہ کے چلا جاتا ہے دور سے کہ یار دیکھنا ذرا، اور وہ چلا جاتا ہے، اور یہ بھی اس پر انکار نہیں کرتا کہ نہیں بھائی میں نہیں دیکھ رہا یا میں ذمہ داری میں نہیں لے رہا۔ تو سامنے والا، یعنی یہ جو صفت ہے یا یہ جو کام ہے کہ جو اس کے ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے، یہ امانت کہلاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں اسے ودیعت کہتے ہیں۔ اس میں سامنے والے کا قبول کرنا ضروری ہے۔
سامنے والے
قبول صراحتاً ہوگا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے،
ٹھیک،
یا دلالتاً ہوگا کہ جب اس نے بولا تو اس نے منع نہیں کیا وہاں سے، تو اس صورت کے اندر گویا اس نے حفاظت کا ذمہ لے لیا۔
ٹھیک ہے،
اب جب حفاظت کا ذمہ لے لیا تو اب وہ چاہے چیز جو بھی ہو اس کی حفاظت اس کے اوپر ہمیشہ لازم ہے۔ اب یہ اس مالک تک پہنچانے تک جانتا ہے تو اس تک پہنچا کر اپنے اس سے بری اس ذمہ ہو جائے،
ٹھیک،
یا اسے بلا کر اس کو جو ہے وہ دے دے، یا نہیں جانتا تو بہرحال جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اب اگر ایسا سامان ہے کہ جو خراب ہونے والا ہے، جیسے کوئی سبزی چھوڑ کر چلا گیا،
جی ہاں فروٹ چھوڑ گیا،
فروٹ چھوڑ کر چلا گیا، تو اب یہ پتہ ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ ایک دن سے زیادہ رکیں گے نہیں، یہ خراب ہو جائیں گی سبزیاں، تو اب اس صورت میں اس کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ اسے بیچ دے، بیچ کر اس کی قیمت کی حفاظت کرے۔
صحیح،
اور یہ ہمیشہ کرنی ہوگی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔
اچھا،
جب تک کہ وہ شخص نہ مل جائے یا اس کے انتقال کا اسے نہ پتہ چل جائے، اور یہ پھر جو ہے وہ آگے اس کے ورثہ تک وہ چیز نہ پہنچا دے۔ تو امانت کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ اسے کرنا ہوگا، حتیٰ کہ اگر جس شخص کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو یہ اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کرے گا کہ یار یہ امانت کے پیسے ہیں بھائی، یہ ترکے کے پیسے نہیں ہیں۔
یعنی اس کو ایسا نہیں ہے کہ اوور آل صدقہ کرنا،
ہاں اس کو صدقہ کرنے کی بھی
جو ہے وہ اجازت، سال ہو گیا ابھی، ڈیڑھ سال ہو گیا اب صدقہ کر دیتے۔
اسی لیے ہم نے ابتدائی طور میں فرق بیان کیا کہ لکتا کیا ہے اور امانت کیا ہے، دونوں کے جو ہے وہ جدا جدا احکام ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ دکاندار جب کسی کی کوئی چیز لیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت جو ہے وہ کر سکیں گے، اور سامنے والا اگر بھول جاتا ہے تو جانتے ہیں کہ اس تک پہنچا دیں گے تو ہی جو ہے وہ لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال پھر یا تو جب انہیں دکھ رہا ہے کہ یار میں اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گا تو پھر واضح طور پر ابتداءً ہی اسے منع کر دیں۔ لیکن اگر لیں، اس میں اس بات کی ترغیب نہیں ہے کہ سامنے والے مسلمان کے ساتھ مدد نہ کریں، بالکل مدد کریں، لیکن جب یہ کنڈیشن کی صورتحال سامنے آئے گی کہ بھائی اب اس کی حفاظت ہی جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے، بالکل ایک انجان بندہ جو ہے وہ چلا گیا، اب میں تو اسے جانتا ہی نہیں پہچانتا ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ مارکیٹ میں آنے جانے والا گاہک ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، اس کا ریٹیلر ہوتا ہے، ہول سیلر ہوتا ہے، وہ ایک جدا کیفیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بہرحال حکم یہی ہوگا کہ جب امانت ہوگی تو اس کی حفاظت ہمیشہ ضروری ہوگی، اسے آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اس میں اتنا ہے کہ جب خراب ہونے والی چیز ہوگی تو آپ اسے بیچ کر اس کی قیمت جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے، اور جب بھی مالک آئے گا اسے آپ کو دینی ہوگی۔
اچھا بیچیں کیسے آپ؟ بیچنا بھی تو آسان کام نہیں ہے نا، کہ کوئی کسی سبزیاں چھوڑ کے، فروٹ چھوڑ کے گیا، اب یہ کیسے مارکیٹ میں یعنی اعلان کرتا رہے گا اس کو بیچے گا؟ خود خرید لیں۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار اس کی قیمت لگاتے ہیں، 200 کا ہے تو میں یہ محفوظ کر لوں، 500 کا ہے یہ چیز محفوظ کر لوں، کیا کہیں؟
خود بھی خرید سکتے ہیں، بس قیمت اس کے اندر لگانے کے اندر جو ہے وہ اچھی قیمت لگائے اس کی، یہ نہیں کہ یار کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے تو اپنے حساب سے جو ہے نا 200 کی چیز کی جو ہے وہ 100 روپے قیمت لگا کر بیٹھا ہوا ہو، تو اس میں نیت یہی ہو۔ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں ہی پوچھ لیں کہ ہاں بھائی مثال کے طور پہ کوئی سبزی بھول کے چلا گیا، آج یہ سبزی کیا کلو جو ہے وہ تھی، اس حساب سے وہ اس نے اس کو دیکھ لیا کہ بھئی یہ اتنے کلو ہے تو چلے میں اتنے پیسے اس کی جگہ پر یہ حفاظت کے طور پر رکھ لیتا ہوں، اس کو میں خود استعمال کر لیتا ہوں، تو یوں کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اہم مسئلے کی طرف آپ نے یہ توجہ دلائی ہے، اور اس طرح کے عام طور پہ لوگ خیال بہت کم کرتے ہیں۔ چلیں یہ تو ہوا بھول کر چلے جانا، یہ معاملات بھی ہوتے ہیں کہ لوگ اپنا سامان رپیئر کروانے کے لیے دیتے ہیں، کہیں لیپ ٹاپ دیا، کہیں موبائل دیا، کہیں جنریٹر دیا۔ اچھا ابھی سردیاں ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کمبل یاد آئیں گے، دیگر یہ رضائیاں یاد آئیں گی، اور وہ بیچارے بھی پورا پورا سال جو اس کو دھلائی کرنے والے سارے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کریں؟
تو ایک اجیر خاص ہوتا ہے، ایک اجیر مشترک ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ جو دکاندار ہوتے ہیں، جو دس لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا سامان جو ہے وہ ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا دھو رہے ہوتے ہیں، دھوبی ہیں یا پریس کر رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں وہ سامان بھی امانت ہے،
ٹھیک ہے؟
تو لہٰذا ان پر بھی اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اب اگر کوئی دے کر چلا گیا تو ان کا فقط یہ لکھ دینا کہ بھائی 3 دن کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی،
وہ رسید پہ لکھا ہوتا بعد
کے بعد، تو اس کا اعتبار نہیں ہے،
نہیں ہوگا۔
شرعی اعتبار سے ان کے ہی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت جو ہے وہ کریں۔
اچھا،
اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے، انہیں بھی یقیناً اس بات کی پریشانی ہے کہ بھائی جو ہے وہ دکان میں جگہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے ان لوگوں کا پراپر جو ہے وہ نمبر اور چیزیں جو ہے وہ لی جائیں، تاکہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ ان تک جو ہے وہ یہ چیز پہنچا سکیں یا انہیں بلا کر جو ہے وہ ان کے ورنہ بہرحال شرعی اعتبار سے آپ پر اس کی حفاظت و ذمہ داری لازم رہے گی۔
اللہ اکبر۔ اور ان چیزوں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی بڑا آسان سمجھ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ نہیں آیا، اس کی چیز ضائع ہو رہی ہے، مجھے کیا ہے، اور وہ باہر پڑی رہی، کہیں بھی ادھر ادھر پڑی رہی۔ اب اس میں اگلا سٹیپ یہ بھی آتا ہوگا نا کہ چیزیں ضائع بھی ہو جاتی ہوں
گی، اور ضائع ہو گئی یا خراب ہو گئی،
خراب ہو گئی
کی وجہ سے ہوئی کہ اس نے اس کا کوئی سامان ایسا تھا الیکٹرک کا جو کہ باہر چھوڑ دیا بارش کے اندر ہی، اپنا تو سارا سمیٹ لیا، اس کو بولا یار یہ تو پہلے ہی سال سے نہیں آ رہا،
سال سے نہیں
باہر ہی پڑا رہنا، تو یہ خراب ہو جائے گا، تو یہ جانے اس کا کام جانے، تو اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اس کے ذمے حفاظت و ذمہ داری لازم
لازم۔ چلیں، بہرحال اس کے ان چیزوں کا بھی خیال ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں بھی نا بعض اوقات ان طرف توجہ نہیں ہوتی، اور امانت ہم خاص اسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ امانت پکڑائی جائے۔ دیگر جو باقاعدہ بول چال کر کے کہ بھائی یہ امانت ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، لیکن جیسا ہم سنا کہ اشارے سے بھی کسی نے صرف اشارہ کر دیا کہ اس کا تم خیال رکھنا، تو یہ امانت ہے۔ گفتگو میں بھی امانت ہوتی ہے کہ کسی کو آدمی بات بر کرتا ہے وہ اس کے پاس امانت ہو، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہ بھی لکھا نا کہ جب کبھی کسی سے بات کر رہے ہوں اور اہتمام کرے کوئی، یعنی جی ادھر دیکھیں کہ کوئی سن تو نہیں رہا، اچھا یار یہ بات ہے، تو یہ بھی نہ بھی کچھ بولا پھر بھی یہ امانت میں چلا گیا۔ جی
بالکل ایسے ہی ہے کہ گفتگو بھی امانت ہوتی ہے، نہ صرف گفتگو بلکہ اگر ہم بات کریں تو امانت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، جیسے راز ہوتے ہیں تو قومی راز ہیں، اداراتی راز ہیں، فائلز ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، تو یہ بھی یقیناً امانت جو ہے وہ ہوتی ہے،
یہ امانت کے تم
کہ آپ کے پاس، اور اسی طرح مختلف جو پروفیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اندر ای میل یا دیگر جگہوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کانفیڈینشیل جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ کسی کے ساتھ شیئر جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔
ٹاپک بڑا وسیع، میرا دل کر رہا ہے اس پہ ہم اور بڑے تفصیل سے کبھی گفتگو کریں۔ اس کی وجہ تھوڑا سا ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آدمی کہیں جاب کرتا ہے، 1 سال جاب کی ہے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے جاب آپ نے خود استعفیٰ دے دیا یا فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب کچھ
جی
اگل دینا، میاں بیوی ہیں، ساتھ رشتہ چل رہا ہے، کسی وجہ سے دراڑ پڑ گئی، طلاق تک نوبت آ گئی، اب وہ ساری کی ساری وہ باتیں آج کل سوشل میڈیا ہے اس پر بھی ڈالنا، لوگوں کو بتانا، بھئی آپ جن کے ساتھ رہے ہیں اس وقت آپ میاں بیوی کی طرح تھے، معاملات تھے، اسی طرح دوستی کو لے لیں، رشتہ داری کو لے لیں، تو یعنی کتنا وسیع ٹاپک ہے۔
کاروبار کو لے لیں، کاروبار پارٹنرز ہیں وہ بھی یہی جو ہے وہی، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک دوست ہیں تو دوست ہیں، جب دوستی ختم ہو تو دوستی کے ختم ہونے کا مطلب دشمنی ہی لیا جاتا ہے،
دشمنی ہے، صحیح بات،
اور وہی پھر ہوتا ہے کہ سامنے والے کے جو ہے وہ سارے راز افشا کرنا، اور نہ صرف افشا کرنا بلکہ پلس اس کے اوپر اور بہتان لگا دینا،
بہتان لگا دینا،
اور لوگ بھی جو ہے وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بول رہا ہے اور اتنا عرصہ ساتھ رہا ہے تو اس کا مطلب صحیح بول رہا ہوگا،
صحیح بول رہا ہوگا،
قطع نظر اس کے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے یا بہتان لگا رہا ہے، اور پھر غیبت، اور ان چیزوں کے ذریعے سے غیبتوں میں پڑنا، جھوٹ میں پڑنا، گناہوں میں پڑنا، یہ ایک طویل جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی تعلق سے دوسرے کے ساتھ جب جڑا ہوا ہے تو جب تک جڑا ہوا ہے جب بھی، اور جب اس سے جدا ہو جب بھی، بہرحال اس کی باتوں کو، جو واضح باتیں ایسی ہیں کہ وہ امانت ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ میری یہ باتیں جو ہے وہ شیئر ہوں، تو اس کی حفاظت کرنا بطور مسلمان یہ بہرحال لازم ہے ہر دونوں میں سے ہر ایک پر۔
ماشاءاللہ، ناظرین آپ کی کاز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب، میرا سوال عرض ہے کہ وتر میں دعا قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو نماز کا کیا حکم ہو، کیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟
ٹھیک ہے، مزید۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ واپس لینا بھول گیا ہے اور ہمیں یاد ہے تو ہم نہ دیں تو کوئی گناہ ہے یا نہیں، یا پھر دے دیں؟
ایک قرض بھول گیا ہے اور ایک وتر میں دعا پڑھنا بھول گیا ہے، تو چلیں بھولنے کا عرضہ ہے دونوں سوالات میں، پہلا چلیں نماز کے حوالے سے، وتر کی دعا قنوت،
دعائے قنوت واجب ہے، اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں یاد آنے پر واپس نہ پلٹے بلکہ اپنی نماز کو کنٹینیو کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی، اب اسے دہرانا ہوگا۔
ٹھیک، کرنا تو یہ چاہیے۔ اب جو دوسری صورتیں جو لوگ کرتے ہیں یعنی رکوع میں گئے، کبھی جب جماعت سے وتر ہو رہے ہوتے ہیں تو امام کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان شریف میں ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پیچھے سے لقمہ دے دیتے ہیں، تو چلیں وہ تو ایک لقمہ دینے والا کے محل نہیں ہے اور نہ لقمہ لینا اس کو امام کو، اور اگر لیا تو سب کی نماز بھی توڑ بیٹھے گا۔ عام اوورآل اپنی زندگی میں جو اپنی وتر اکیلے پڑھتے ہیں تو اب دوبارہ لوٹ آتے ہیں، بعض اوقات کیا حال ہے اس کا؟
لوٹ آئے تو اب اگر دعائے قنوت پڑھی تو اب دوبارہ رکوع جو ہے وہ کرنا ہوگا،
دوبارہ رکوع کرنا،
اور پھر آخر میں سجدہ صحف پھر بھی کرنا،
سجدہ صحف پھر بھی ہے،
پھر بھی جو ہے وہ کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے، اچھا قرض لیا، قرض لے کر بھول گئے،
قرض دینے والا انہوں نے کہا بھول گیا، لینے والے کو تو یاد ہے،
ہاں لینے والے کو قرض جو ہے وہ،
تو اصل میں تو قرض کی جو ادائیگی ہے یہ جس نے لیا ہے اسی پر لازم ہے نا، سامنے والا تقاضا کرے یا نہ کرے وہ بھول جائے کہ ذمہ داری تو آپ پر ہے، تو یہ سمجھنا کہ نہیں سامنے والا مانگے گا تو ہی ہم دیں گے یہ ہرگز درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ درگزر کر رہا ہو کہ یار ہو سکتا ہے یہ پریشان حال ہے، ان سے میں تقاضا جو ہے وہ نہیں کرتا، میرا تقاضا ان کو پریشانی میں مبتلا نہ کر دے، تو اس کی جانب سے وہ واقعی بھول گیا ہے یا نہیں بھی بھولا، دونوں ہی صورتوں میں بہرحال جب قرض آپ نے لیا ہے آپ کو یاد ہے تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کو لازمی طور پر ادا کریں۔
ٹھیک،
سامنے والا اگرچہ کتنا ہی کہہ رہا ہو کہ بھائی نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے تمہیں قرض دیا ہی نہیں، لیکن جب آپ کو یقین ہے کہ ہاں میں نے لیا ہے اس سے قرض تو آپ دیندار ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ ادا کریں۔ ہاں وہ نہیں لیتا آپ کے دینے کے باوجود، اب معافی کی کوئی صورت بننا وہ ایک جدا جو ہے وہ مسئلہ ہوگا، لیکن بہرحال آپ کا بھی خاموشی سے بیٹھ جانا کہ یار اس نے قسم ہی اٹھا لیا تو چل ٹھیک ہے اب میں کیوں اس کو جو ہے وہ دوں، تو یہ درست نہیں ہے، جب آپ کو یاد ہے تو آپ پر ہی اس کی ادائیگی لازمی ہے۔
لیکن یہاں تو یہ ہے نا کہ ان کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی کو 5,000 دیا، 10,000 دیا، اب یہ ہر ایک کو تو نہیں بار بار یاد بھی کراتا رہے گا، پوچھتا بھی رہے گا، لیکن جس نے لیا ہوتا ہے وہی والی بات، اس کو تو یاد ہوتا ہے کہ مجھے یہ واپسی ہی کرنا ہے، تو جیسے ہی اس کو یاد کرائیں یا جو وقت مقررہ کیا خیال دے دینا چاہیے اس
وقت مقررہ پر کیا، بلکہ جب آپ کی ضرورت پوری ہو گئی اور آپ کے پاس پیسے ہیں جس سے آپ ادا کر سکتے ہیں تو چاہیے کہ اس سے پہلے ہی ادا کر دیں، وقت یہ کہ وقت میرے پاس پیسے پڑے ہوئے میں کہوں نہیں وقت مقررہ وہ تھا، تو قرض کا تو بہرحال فقہی حکم بھی ہے کہ قرض کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔
اچھا کر بھی لیا تو کوئی وقت نہیں ہے؟
ہاں، یعنی جب بھی دینے والا تقاضا کرے گا تو آپ پر اس کی ادائیگی لازم ہوگی، وہ تقاضا کر سکتا ہے، ہاں جو مدت طے کی ہے اس کو چاہیے کہ اس مدت کو جو ہے وہ اس مدت سے پہلے تقاضا نہ کرے، لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے اس کا ٹائم لمٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ دین الگ حکم ہوتا ہے، قرض کا حکم الگ ہوتا ہے، دین کو اور قرض میں فرق کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پیسے دیے کہ بھئی یہ چیز قرض کے طور پہ یہ پیسے دے رہا ہوں اور یہ آپ نے مجھے لوٹانے، یہ قرض ہے۔ دین یہ کہ میں نے آپ سے کوئی سامان خریدا اور اس کی قیمت میں نے یہ طے کر لی کہ 2 مہینے کے بعد دوں گا، تو یہ دین ہو گیا، یہ جو قیمت ہوئی یہ دین ہو گیا، اب اس میں سامنے والا مجھ سے 2 مہینے سے پہلے تقاضا نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں نے قرض دیا ہے تو یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، یہ میری طرف سے آپ کو ایک جو ہے وہ تبرع ہے، ایک احسان ہے، تو احسان کا بدلہ پھر احسان ہی ہے کہ جب سامنے والا تقاضا کرے تو اس کو واپس کر دیا جائے.
ماشاءاللہ. جی مزید کو
محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب یہ سوال یہ تھا کہ نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تشہد کے بیچ میں جو ہم جب تحیات میں جب کلمہ پڑھتے ہیں اس میں جو ورڈ ہے وحدہ لا شریک لہ اگر کوئی شخص یہ پڑھے تو کیا یہ زائد الفاظ تو نہیں ہوں گے تحیات میں؟ اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے گا.
جی تحیات کے جو الفاظ ہیں تحیات واجب ہے اور اس کا ہر لفظ ہی واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تشہد کے جو الفاظ منقول ہیں وہ مختلف ہیں. ہم جو پڑھتے ہیں وہ تشہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیگر روایت بھی ہیں تشہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے دیگر بھی ہے. تو چونکہ یہ الفاظ وحدہ لا شریک لہ کے دیگر جو ہے وہ تشہد کے الفاظ میں موجود ہے اگرچہ تشہد ابن مسعود میں موجود نہیں ہے, تو اس لیے اس کا اضافہ کرنے کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو یا نماز واجب الادہ نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی. البتہ اس کا اضافہ مکروہ ہے, تنزیہی ہے, اس سے بچنا چاہیے.
ٹھیک ہے مزید کون.
ہند کے شہر پالگھر سے اسلم اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرضی ہے قیام کے علاوہ کہیں اور قرآن شریف پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے, تو کیا تشہد میں یعنی قاعدہ آخرہ میں اگر کسی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی غلطی سے تو اب اس کو نماز دہرانا واجب الادا ہوگا یا سجدے سہو سے کام چل جائے گا؟
قاعدہ آخرہ میں عام طور پہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں, بہرحال انہوں نے کہا غلطی سے یعنی بھول کر پڑھی.
جی بھول کر اگر تشہد کی جگہ پر پڑھ لی یا تشہد سے پہلے پڑھی تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو لازم ہوگا, سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی.
ماشاءاللہ. میسیجز بھی کافی آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جمعہ کی دوسری اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیا کہیں گے؟
جمعہ کی دوسری اذان یعنی جو اذان خطبہ ہوتی ہے جب اذان خطبہ کے لیے جو ہے وہ شروع ہو تو اب اس کے بعد سلام کلام ساری چیزیں جو ہے وہ منع ہیں. اس وقت خطبے کے احکامات لازم ہو جاتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ضروری ہے. تو نہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اور نہ ہی جو ہے وہ ہاتھ بغیر اٹھائے زبان سے دعا مانگیں. دل میں دعا مانگنا جدا ہے لیکن زبان سے دعا مانگنے کی اس وقت بھی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. یہ میسیج کہتے ہیں کہ مجھے فالج کا مسئلہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. چار پائی پر بیٹھ کر کہہ رہے پھر وہی نماز پڑھنے کیا کریں؟
چار پائی پر نماز بیٹھ کر پڑھنا کہ سجدہ وغیرہ جو ہے وہ چار پائی پہ کر رہے ہوں تو چار پائی جو نواڑ والی ہوتی ہے تو اس کے اندر تو وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس پر سجدہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. کہ سجدہ جو ہے وہ سخت چیز پر ہونا ضروری ہے کہ جس میں آپ کی پیشانی جو ہے وہ جم جائے. ہاں البتہ تخت پر ہو سکتا ہے کہ جو تخت ہوتا ہے اس کے اندر لکڑی لگی ہوتی ہے اور وہ ایک جو ہے وہ اسٹیبل ہوتا ہے سخت ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور ایسے جو ہیں ویسے بھی فالج کا جس کو مسئلہ ہو جس کو ویسے ہی کوئی اشارے سے نماز پڑھنی ہو یعنی قیام سجدہ یہ وہ جی نہیں کر پا,
اگر مریض ہے کہ اب لیٹے لیٹے جو ہے وہ اس نے پڑھنی ہو, لیٹ کر جو پڑھتا ہے وہ اشارے کے ساتھ ہی پڑھتا ہے تو اب اس صورت کے اندر وہ چار پائی پر بھی لیٹا ہوا تو جو کہ اسے سجدہ کرنا ہی نہیں ہے.
جی
جو مسئلہ ہم نے بیان کیا وہ سجدہ کرنے سے متعلق ہے, اب اسے سجدے کا اشارہ کرنا ہے تو اشارے کے لیے جو ہے وہ اس کو حاجت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اپنا سر جو ہے وہ کسی چیز پہ جمائے, بلکہ وہ جو ہے وہ سر کے اشارے سے ہوگا سجدہ. تو اب اس صورت میں وہ چارپائی جو ہے وہ پاک ہے تو اس کے اوپر لیٹے لیٹے وہ نماز ادا کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں.
میرا نام محمد علی رضا اسلم عطاری ہے اور میرا تعلق ہارون آباد ضلع بھاول نگر سے ہے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ محمد اذان رضا یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ اذان یہ زال سے بنتا ہے تو ایسا نام رکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اذان رضا رکھا ہے تو کسی نے بتایا تھا کہ اذان نام نہیں رکھ سکتے, حالانکہ اب تو ہم نے نادرہ وغیرہ کے اندر اندراج بھی کروا دی ہے تو بے فارم وغیرہ بھی اس کا بن چکا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟
میں نے آج کچھ تمہیدی کلمات پروگرام میں وہ یہی کہتے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے اگر کر لیں معلوم تو فائدہ بھی اس کا ہو جاتا ہے اور ہم اس ازالے سے بھی نقصان سے بھی بچ جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
اذان کا معنی تو اعلان ہے لغوی معنی کے اعتبار سے اور ہمارے ہاں اسلامی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ایک مخصوص اعلان کا نام جو ہے وہ ایک جو شعار ہے اسلام کا، نماز کی طرف بلانے کے لیے جو اعلان کیا جاتا ہے وہ اذان جو ہے وہ کہلاتا ہے، تو اس اعتبار سے بطور نام جو ہے وہ یہ مناسب نہیں ہے،
بطور نام جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو چینج کر لینا چاہیے، اور ڈاکومنٹس میں بھی چینج ہو جاتا ہے، ابھی تو آپ نے ڈائریکٹ ابھی نادرا تک پہنچے ہیں، یعنی برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا یا بے فارم وغیرہ، تو تبدیلی یہاں تک آسانی سے ممکن ہے، تو ابھی کر لیں تو اچھی بات ہے۔ کوئی صحابہ اکرام علی مردوان میں سے کوئی نام منتخب کر لیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ نے محمد تو رکھا ہوا ہے، ساتھ جو ہے وہ پکارنے کے لیے کوئی بھی ایسا نام ہو کہ جس میں کسی طرح کا مذائقہ بھی نہ ہو۔ اب اذان نام رکھتے ہیں، اذان کہاں گیا، اذان نہیں ہے، اذان غائب ہو گیا، پھر طرح طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس طرح لوگ نمازوں کے نام پر بچیوں کے نام بھی رکھتے ہیں، فجر رکھ دیا، کسی کا نام عشاء رکھ دیا، اس طرح کے وہ رکھتے ہیں، تو بعض ایسے ہوتے ہیں نام جن کو رکھنے نہیں چاہیے ناموں پہ، نا تو ان کا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ جی مزید کون؟
اسلم اتاری ہند سے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کان پر جو بال اگتے ہیں کیا ان کو دور کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو بھووں پر جو بال اگتے ہیں وہ دیکھنے میں بدرما اگر لگتا ہے تو کیا مرد ان کے بھووں کو وہ کاٹ سکتا ہے؟
جی، کان پہ بال اور بھووں پہ بال،
کان کے بال تو کاٹ سکتے ہیں، ابرو کے جو بال ہیں اگر وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ مثال کے طور پہ کسی کے آنکھوں میں جو ہے وہ آ رہے ہیں، یا ایک جو نارمل انسان کے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر بڑے ہو گئے کہ چہرہ جو ہے وہ بالکل ایک عجیب و غریب چہرہ جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائے، تو اس صورت میں ان بالوں کو اتنا کتر لینا، ان کو اتنا چھوٹا کر دینا کہ وہ نارمل کیفیت پر آ جائیں، تو اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آئی برو بنانے کے حوالے سے جو ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک فیشن یا لوگوں کا جو ہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے آئی برو کو شیپ دینے والا جو ہے وہ ایک طرز عمل جو ہے وہ چل رہا ہے یا جاری ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں، نہ مرد کو نہ ہی عورت کو۔
ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے اور اس کا اہتمام ہوتا ہے عام طور پہ، اب ظاہر فیملی والے بیٹھے ہیں لیکن فیملی میں ہی مختلف ہوتے ہیں کہ جن کا آپس میں پردے کا حکم ہے، بھابیاں دیور یہ سب، کیا کہیں گے؟
فیملی کے اندر بہرحال پردے کا حکم تو فیملی کے اندر بھی ہے، اور وہ افراد جو کہ فیملی کے ہوتے ہیں جن سے تکلفات جو ہے وہ اتنے زیادہ عموماً بڑھتے نہیں جاتے، جیسے دیور ہیں یا جیٹھ ہیں، تو ان سے پردہ نہ کرنے میں زیادہ فتنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، تو بہرحال ان سے بھی پردہ ہی ہوگا۔ ہاں البتہ اگر فیملی میں ساتھ جو ہے وہ رہنے میں اٹھنے بیٹھنے کے اندر چہرے کا پردہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، تو اس صورت میں شرعاً اتنی اجازت ہے کہ فقط چہرے کی ٹکلی جو ہے وہ عورت کھول کے جو ہے وہ رکھے، اور بقیہ پورا جسم جو ہے وہ چادر وغیرہ سے ایسا چھپائے کہ جسم کے محاسن جو ہے وہ غیر محرم پر ظاہر نہ ہوں، تو اس کی اجازت ہے، مگر یہ بھی اس وقت جب کہ شوہر کی جانب سے بھی اس کی اجازت ہو۔ اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں تمہیں جو ہے وہ فیملی کے اندر چہرہ بھی چھپانا ہے، تو پھر عورت پر چہرہ چھپانا فیملی میں بھی لازم ہوگا۔
ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور پھر اس کے کپڑے، اس کے جوتے وغیرہ یہ کوئی نشانی کے طور پر، یاد کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یا ان کپڑوں کو وہ استعمال کر سکتا ہے، یا کیا کرنا ہوگا؟
دیکھیں، جو بھی شخص انتقال کر گیا اس نے جو کچھ چھوڑا وہ مال ترکہ ہے، اور ورثہ اس کے حقدار ہیں، ورثہ اپنے اپنے حصوں کے اعتبار سے مالک ہیں۔ اب اگر کوئی وارث جو ہے وہ اس چیز کو لینا چاہتا ہے اور اپنے حصے میں لیتا ہے اور دیگر ورثہ راضی ہیں، تو حرج نہیں ہے، یا وارث کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ لینا چاہتا ہے اور تمام ورثہ عاقل بالغ ہیں اور وہ تمام اجازت سے دے دیتے ہیں، تو بھی ایسا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں جو کچھ بھی کسی کو دیا یا لیا جائے گا، چاہے وارث لیں یا غیر وارث لیں، وہ تمام ورثہ کی اجازت پر موقوف ہوگا۔
ٹھیک ہے،
اگر تمام ورثہ عاقل بالغ ہیں اور وہ اجازت دے دیں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز بہرحال پھر اس کا تقسیم کا ہی حکم ہوگا کہ چاہے آپس میں رضامندی سے چیزوں کو تقسیم کر لیا جائے، یا رضامندی نہ ہو تو پھر ساری چیزیں بیچ کر اس کی قیمت تقسیم کی جائے۔
ٹھیک ہے، ان ورثہ میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو خرید لے، خود ہی خرید لے؟
یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ورثہ میں سے کوئی خود بھی خرید سکتا ہے،
کوئی خود بھی خرید سکتا ہے۔ بعض کا تو وراثت ترکہ جب تقسیم ہوتا ہے تو کفیل صاحب، یہ دیکھا گیا ہے کہ پیسے ہوں، بینک بیلنس ہو، کچھ پراپرٹی وغیرہ جائیدادیں جو وہ تقسیم ہو جاتی، لیکن وہ جس گھر میں رہ رہے ہوں اس گھر میں کئی طرح کے سامان چھوڑ جاتے ہیں، تو اب وہ اسی کئی جس بیٹے کے ساتھ رہ رہے تو وہ وہی کہ بھئی یہ ہمارا ہی ہے
جی،
اس کو بھی اجازت لینی پڑے گی؟
بالکل، اس کو بھی جو ہے وہ اجازت دینی ہوگی، خاص طور پر بیوہ ہوتی ہے، بیٹے والا معاملہ بھی ہوتا ہے لیکن بیوہ تو سمجھتی ہے کہ میرا حق ہے، سب کچھ میرے شوہر کا تھا تو ابھی بچوں کا کچھ جو ہے وہ نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں جناب سب کچھ میرا ہی ہے اور میں جیسے چاہے استعمال کروں، تو ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا حصہ میکسیمم اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ہوگا، اولاد ہے تو آٹھواں حصہ ہوگا، تو اس کے علاوہ جتنا ہے وہ دیگر ورثہ کا ہے، تو لہٰذا جب دیگر ورثہ کا ہے تو ان سے آپ کو اجازت لینی ہوگی۔
ٹھیک ہے، مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔
ایک سوال کرنا ہے کہ قبر میں جب دفنایا جاتا ہے مردے کو تو اس کے بعد تختے رکھے جاتے ہیں، تختے کے بعد کچھ لوگ چٹائی وغیرہ یا تھیلی وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی حاجت ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں رکھیں گے تو مٹی اندر چلی جائے گی، تو اس کے بارے میں کیا علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟
ٹھیک ہے، تختے وغیرہ لگا دیتے ہیں پہلے، اس کے اوپر کوئی چٹائی، اس کے اوپر کوئی پیپر یا پلاسٹک یا کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ پانی وغیرہ نیچے نہ جائے، کیا کہ
ہاں حفاظت کے اہتمام کی جو ہے وہ نیت سے جو ہے وہ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ مال ضائع کرنا نہ پایا جائے۔ مال تو چونکہ جو اس میں بلی لگتی ہے، سلیپ لگتی ہے، یہ ساری چیزیں ہی جو ہے وہ مال تو ہیں، لیکن ان کا وہ استعمال ہے، ان کی میت کی جو ہے وہ حفاظت بھی ضروری ہے میت کے جسم کی، تو اسی اعتبار سے اگر جو ہے وہ تختہ لگا کے اور اس نیت سے اس پہ پلاسٹک وغیرہ بچھا دے رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ نہ پہنچے تو بالکل کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں،
اس میں حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ شاید چٹائی بھی انہوں نے کہا،
چٹائی
اس کے اوپر چٹائی رکھتے ہیں تو
چٹائی کا بظاہر کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا، نہ وہ پانی روکے گی نہ اور کوئی چیز، تو اس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو فقط رسم و رواج کی بنیاد پر یا ویسے ہی جو ہے وہ کہ وہ چیز آئی ہوئی ہے میت کے ساتھ تو اس کو اب جو ہے نا میت کے ساتھ ہی دفنا دو یا اس کے اوپر مٹی ڈال دو، تو یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، مزید کون
نماز میں چار رکعت ہوتے ہیں، اگر غلطی سے پانچ رکعت مل جائے تو چھٹا رکعت بھی ساتھ ملائے، اور نہیں ہے کہ جو اثر کی نماز کے بعد نفل بھی نہیں ہوتی تو کیا کرے؟
بڑا سوال ان کے ذہن میں آیا ہے، چار رکعتیں اثر پڑھ رہے ہیں اور پانچویں پڑھ لی، تو اب ایک اور پڑھتے ہیں تو وہ دو نفل آپ لوگ کہتے ہیں، تو اثر کے بعد تو نفل ویسے بھی نہیں پڑھنے ہوتے، کیا کہیں گے؟
اب اس صورت میں اگر یہ چوتھی پر قعدہ کر چکے ہیں تو بہرحال جو ہے وہ اب آخر میں سجدہ صحف کر کے نماز کو مکمل کر لیں،
نماز کو مکمل کریں، اور یہاں پر وہ نفل قصدن شروع نہیں ہوئے
جی،
یہاں تو ان کی نماز کے اس بچانے کے لیے جو یہاں اجازت دی گئی کہ یہ والے وہ نوافل جو ممنوع ہیں اس زمرے میں یہ نہیں آتے، کہ یہ باقاعدہ قصدن کوئی شروع نہیں کیے، کہ بھول کر ہی دائرے وہ اٹھائے اور اپنی نماز کو اس طریقے سے مکمل کر لے،
یعنی حسب معمول وہی جس طرح اور نمازوں کا حکم ہے اسی طرح یہاں بھی وہ ایک رکعت ملا کر جو ہے وہ اس کو مکمل
کریں گے، اور اگر قاعدہ چوتھی پہ کیا ہی نہیں تھا، پانچویں پہ کھڑے ہو گئے اور پانچویں کا بھی سجدہ کر لیا
تو یہ چھ پورے ہی جو ہے وہ نفل ہو گئے، فرض دوبارہ سے جو ہے وہ انہیں
فرض کو دوبارہ سے پڑھنے۔ ٹھیک ہے، مزید کون؟
میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دار الافتاح میں سوال یہ ہے کہ جیسے پہلے کمپنیاں ہوتی تھی تو کلومیٹر کے اور ٹائم کے چارجز ہوتے تھے، تو اس کا یہ سنا تھا کہ جائز نہیں ہے، اور ابھی کچھ کمپنیز آئی ہیں جس میں صرف کلومیٹر کے چارجز ہوتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کلومیٹر کے چارجز لینا جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو سواری کے مطلب چارجز بن جاتے ہیں اس سے زیادہ لینا کیسا؟
اس سے زیادہ لینا کیسا ہے؟ یہ پر کلومیٹر کے حساب سے سفر کا ہو سکتا ہے یہ، اور کئی جگہوں پہ ہوتا بھی ہے، اور اب بنے اتنے ہیں اور اس سے زیادہ لینا، اور بعض کا جب پر کلومیٹر ہوتا ہے تو لوگ قصدن کچھ میٹر ایسا لگاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی گڑبڑ ہوتی ہے، کیا کہیں
جی؟ کسی سے بھی جب آپ کوئی بھی قیمت طے کریں گے یا تو پہلے ہی طے کر لیں گے بھائی اتنے روپے ہیں،
ٹھیک،
یا پھر جو ہے وہ کوئی پیمانہ مقرر کریں گے کہ بھائی پر کلومیٹر اتنے ہیں، اب جتنے کلومیٹر ہو اس حساب سے جو ہے وہ آپ دیں گے، تو جو طے کیا ہے اس کے مطابق ہی آپ سامنے والے سے تقاضا کر سکتے ہیں، وہ اس سے زیادہ خود دے دے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس سے زائد تقاضا کرنا یا میٹر میں چھیڑ چھاڑ کر کر اس کو جو ہے وہ تیز جو ہے وہ چلا دینا کہ جناب آپ نے سفر 10 کلومیٹر کیا اور وہ شو 15 کلومیٹر کر رہا ہو تو یہ تو سیدھا سیدھا دھوکا ہے, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اسی طرح بنے اگر 50 روپے ہیں تو آپ کا 60 روپے کا تقاضا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. جو بنے ہیں اسی کا تقاضا کیا جائے گا کیونکہ وہی اس کے ساتھ طے ہوا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو بنے اس سے زیادہ کا تقاضا تو نہیں ہے, لیکن بعد کا تو ایسا ہوتا ہے کہ نوٹ بڑا نوٹ دیا 5-10 روپے کا فرق آ رہا ہوتا ہے, خود ہی سامنے والا چھوڑ دیتا ہے. کیا
سامنے والے کے چھوڑنے میں حرج نہیں, وہ 1000 روپے بھی چھوڑ دے تو یہ رکھ سکتے.
ٹھیک ہے, لیکن وہ اگر بقایا مانگے تو دینا ہوگا.
جی بالکل.
اور اس میں جھوٹ کی بھی
بغیر مانگے بھی دینا ہوگا, مانگے نہیں بھی تو بھی بہرحال جو ہے وہ اپنے اعتبار سے آدمی پیش کرے کہ بھئی یہ آپ کے پیسے جو ہے وہ بچیں.
ٹھیک ہے, پھر وہ دیتا ہے اپنی خوشی سے تو یہ اس کی مرضی. ٹھیک ہے, مزید کال.
جی گزارش یہ کرنی چاہیے مفتی صاحب سے کہ میں جب بھی 4 سنتیں زہر کی جب 4 سنتیں پڑھ جاتی تیسری سنت میں عام طور پہ سورت ملانا بھول جاتا ہوں, اس کے لیے کیا شرعی حکم؟
تیسری رکعت میں سنت کے اندر, سنت کی ساری رکعتوں میں سورت ملانی ہے
فرض کے علاوہ سنن و نوافل کی تمام رکعتوں کے اندر, اسی طرح وتر کی بھی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا واجب ہے اور ساتھ میں ایک سورت ملانا بھی واجب ہے. اگر کسی میں بھی سورت ملانا بھول گیا تو آخر میں سجدہ صحف کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے, ادھر بھی ہمارے پاس یہ ایک اس طرح کا سوال ہے, کہتے ہیں کہ چوتھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے اور امام کے ساتھ شامل ہی تیسری یا چوتھی رکعت میں ہوئے ہیں, اور اب جب کھڑے ہوں گے تو پھر مقتدی کیا ساری صورتیں بھی پڑھے گا, کیا کرے گا؟
جب امام کے ساتھ جب بھی کوئی شخص شامل ہوا اور وہ مسبوق ہے, 1-2 رکعتیں نکل گئی ہیں, اب جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا تو یہ جو اس کی رکعت ہے یہ قرات کے اعتبار سے پہلی رکعت ہے, تو لہٰذا یہ جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ اس کو امام کے ساتھ آخری 2 رکعتیں ملی تھیں تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھے گا ان دونوں کے اندر یہ قرات کرے گا. اگر امام کے ساتھ 1 رکعت ملی ہے اور پیچھے 3 چھوٹ گئیں, امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ کھڑا ہوگا تو ابتدائی 2 رکعتوں میں قرات کرے گا اور آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے نماز کو مکمل کرے گا.
ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں, کیا فادر کی ڈیتھ کے بعد پینشن وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس میں بچوں کا کیا حصہ ہوتا ہے یا صرف یہ مدر کا ہی حق ہے؟
پینشن جو ہے وہ اداروں کی جانب سے وہ بطور انعام ملتی ہے, جس کے نام پر ملے گی وہی اس کا حقدار ہے, دوسروں کا اس کے اندر حصہ نہیں ہوگا. تو کہیں بیوہ کے نام پر ملتی ہے, بعض جگہ پر اگر بیوہ نہ ہو تو بیٹی جو کہ غیر شادی شدہ ہو اس کے نام ملتی ہے یا اور کسی کے نام پر ملتی ہے. بعض جگہ پر غیر شادی شدہ شخص ہے تو والدین کے نام پر بھی یا والدہ کے نام پر بھی ملتی ہے. تو بہرحال پینشن کا حکم وراثت والا نہیں ہے کہ تمام ورثا اس میں حقدار ہوں گے, پینشن بطور انعام ہے تو وہ جس کے نام دی جائے گی وہی اس کا حقدار ہو.
اور جن شرائط و ضوابط کے ساتھ وہ دی جاتی ہے. جی. اب مسئلہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ بیٹی شادی شدہ وہ جب تک نہیں ہے تو اس کے لیے اگر اصول ہے تو اپنی شادی کو شو نہ کرنا. ٹھیک ہے, بیوہ کے لیے بھی کچھ اصول ہیں کہ آگے شادی کی یا کیا ہوا معاملہ,
جی
تو وہ اگلی چیز کو بھی شو نہیں کرتے اور
دھوکا دیتے ہیں, اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے اور پیسہ جو ہے وہ لیتے رہتے ہیں, تو پھر یہ ان کے حق میں لینا جائز نہیں ہو,
جائز نہیں ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دھوکہ دینا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی ہم سے تعلق نہیں ہے, وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیم, آپ کا جو طریقہ کار, کے جس میں کسی کو بھی دھوکہ تو غیر مسلم کو بھی دینا جائز نہیں ہے, یعنی مسلمان کو یا اپنے ملک ادارے, یہ تو ایک اپنی جگہ, کسی غیر مسلم سے بھی اس طرح کا غدر اور دھوکے والا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ناظرین, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے اور اپنے علم پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملائے.